الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے انسانوں کو ایک خاص انداز میں خلق فرمایا ہے، اور خالق تعالیٰ نے انسان کی خلقت میں کچھ ایسی چیزیں رکھ چھوڑی ہیں، اس کی فطرت میں کچھ ایسے عناصر کو شامل کر دیا ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ بنیادی ضرورتیں ہوں وہ اس کی فطرت کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہیں. یوں ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اگر انسان کو اس دنیا کے اندر کمزور ارسال فرمایا ہے، بھوک کا شکار ہے، پیاس کا شکار ہے، ان تمام مشکلات کے سامنے میں اس کی فطرت ایسی رکھی ہے کہ وہ کسی تعلیم کا محتاج نہیں ہے. اپنی فطرت کے ذریعے سے سمجھ جاتا ہے کہ مجھے اپنی بھوک و پیاس کو کیسے دور کرنا ہے. اگر انسان کی ضرورت یہ ہے کہ اسے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بنانا ہے تو خالق متعال نے اسے بولنا سکھایا ہے. اگر اس کی ضرورت یہ ہے کہ دنیا کے اندر اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے تو خالق متعال نے اس کو وسائل بنانا سکھا دیے ہیں. یہ تمام چیزیں پروردگار عالم نے انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہیں. انہی فطرتوں میں سے ایک فطرت انسان کی کمال حاصل کرنے کی خواہش ہے. انسان اپنی فطرت میں چاہتا ہے بہتری کی طرف رہے، اپنی فطرت میں چاہتا ہے کمال کی طرف رہے، کامیابی کی طرف رہے. لہذا خود بخود ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے وہ کامیابیاں حاصل کرتا چلا جائے. ہم میں سے کون ایسا ہوگا کہ جو کامیابیاں حاصل نہیں کرنا چاہتا ہوگا؟ ہر کوئی چاہتا ہے کامیابی حاصل کرے. کافر اور مسلمان کی قید بھی نہیں ہے، کافر بھی چاہے گا کامیابی حاصل کرے. صرف مشکل انسان کے ساتھ یہ ہے کہ کمال حاصل کرنے کی فطری خواہش کے باوجود کمال کیا ہے یہ اسے اپنی عقل سے طے کرنا ہوگا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسان مشکل سے دوچار ہو جاتا ہے. جس چیز کو کمال نہیں سمجھنا چاہیے تھا اسے کمال سمجھ بیٹھتا ہے، اور جو اس کا واقعی کمال ہے، جو حقیقت میں اس کا کمال ہے، اس کمال سے اپنی نظروں کو چرا لیتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے پستیوں سے دوچار ہونے لگتا ہے، ایسی چیزوں میں مبتلا ہو جاتا ہے جس میں سوائے پستی کے اسے کچھ نصیب نہیں ہوتا. اور یہ ایک اور مشکل ہے کہ ایک دفعہ غلط جگہ پھنس جانے کے باوجود نکلنا بھی اتنا آسان نہیں ہے. مثال کے طور پر کوئی ایک انسان پیسے کو اپنا کمال سمجھ بیٹھا اور اس کے پیچھے دوڑنا شروع ہوا، اب اسے اس دوڑ سے نکالنا بھی آسان نہیں ہے، یہ زندگی بھر اسی کے پیچھے دوڑے گا. کوئی انسان شہرت کو کمال سمجھنے لگتا ہے، اور یہ عجیب مشکل یہ ہے کہ پھر دین کو استعمال کرے، دنیا کو استعمال کرے، اس کی بھی کوئی قید نہیں ہے. کوئی دین کو استعمال کر کے شہرت لینے کی کوشش کرے گا، کوئی دنیا کو استعمال کر کے شہرت لینے کی کوشش کرے گا. جس کے نزدیک شہرت کمال بن گیا وہ شہرت کا طالب بن جائے گا. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی بھی چیز کو اگر آپ نے اور میں نے اپنا کمال بنا لیا تو وہ ایک سراب کی مانند ہے جو جب پہنچیں گے تو پتا چلے گا کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبه الظمآن ماء. فرمایا جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے اعمال ایسے سراب کی مانند ہیں جس کو پیاسا پانی سمجھنے لگتا ہے. صحرا میں ہونے والے سراب آپ کے اور میرے سامنے بہت واضح ہیں. صحرا میں جب انسان کے اوپر پیاس کی شدت طاری ہونے لگتی ہے تو دور سے اس کو ایسے احساس ہونے لگتا ہے جیسے پانی موجود ہے. چلتا رہتا ہے پانی کی طلب میں, اور جب وہاں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے سوائے ریگستان اور صحرا کے. خدا نے کہا فرماتا ہے یہ پوری زندگی اپنے مصنوعی سراب کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں, پوری زندگی پیسے کے پیچھے, پوری زندگی شہرت کے پیچھے, پوری زندگی نامعلوم کتنے پست عناوین کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں, اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو کچھ نہیں پاتے. فوفق اللہ حسابا, پھر خدا تعالیٰ ان کا حساب بہت شدت کے ساتھ دیتا ہے کہ جس زندگی کو میں نے تمہیں نعمت کے طور پر دیا تھا تم نے کن چیزوں میں ضائع کر دیا. تو ایجان محترم بہت آسان راستہ اس سے پہلے کہ خدا نہ کرے اس مصیبت سے دو چار ہوں یہ ہے کہ اپنی زندگی کا حساب رکھیے, اپنے آپ سے پوچھتے رہیے میں نے اب تک اپنی زندگی میں کیا حاصل کیا ہے اور اگلی زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں. جس چیز کو حاصل کیا ہے اس کا خدا سے کتنا تعلق بنا, ان میں سے کتنا کچھ خدا کے لیے تھا, اور جو میں آگے حاصل کرنا چاہتا ہوں ان میں سے کس چیز کا تعلق خدا سے ہے, ان میں سے کون سی چیز وہ ہے جس کا خدا نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تعلق حاصل کر لوں. اور اگر آپ اپنی ذات کے اندر ایسا ڈھونڈ پائیں کہ نعوذ باللہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا خدا کا کوئی تعلق نہیں بنتا, تو یہی وہ چیزیں جس کو ہم کمال میں شرک سے تعبیر کر سکتے ہیں. اللہ کی بھیجی ہوئی نبوت, امامت, ان تمام کا مقصد یہ ہے انسانوں کو اس سراب سے باہر لے کر آنا, مصنوعی اہداف سے باہر لے کر آنا, انسانیت کو اس کا اصلی راستہ دکھا دینا اور اس کو بتانا کہ اس کا اصلی کمال کن چیزوں کے اندر رکھا ہوا تھا. اور میں نے عرض کیا یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے, یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ہے, اور آج کی دنیا بدقسمتی سے مصنوعی کمال کو اتنا چمکا کر انسانوں کے سامنے لے آئی ہے کہ اب اس سے آنکھیں چھپا لینا یہ مشکل کام بن گیا ہے. دنیا کو مشغول کر دیا, پوری دنیا اس مصیبت میں مبتلا ہو گئی. یقین فرمائیے کہ اگر کچھ انسانوں کو بصیرت حاصل ہو تو آج کی دنیا کو بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ یہ 90% سے زیادہ فضول دنیا بن گئی ہے. یعنی اگر میں مفکرین کے جملے استعمال کرنے کی کوشش کروں تو کہتے ہیں کہ آج کی دنیا لگتا ہے پاگل خانے میں تبدیل ہو گئی ہے. کیوں پاگل خانے میں تبدیل ہو گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں تھا اسے عزت بنا دیا, جس کا انسانیت سے کوئی تعلق نہیں تھا اسے کمال بنا دیا ہے. اپنے آپ سے سوال کیجئے, کبھی مغربی ممالک کو ذرا اس نظر سے دیکھنے کی کوشش کیجئے کون سی چیز ان میں کمال ہے. چوڑی سڑکیں ہونا انسانیت کا کمال ہے, برہنگی انسانیت کا کمال ہے, انسانوں کو غلام بنانا یہ انسانیت کا کمال ہے, ان میں سے کون سی چیز کمال کی ہے؟ شراب نوشی کا رائج ہونا یہ انسانیت کا کمال ہے؟ جرم, جرائم, قتل, غارت گری, دوسرے انسانوں کو جانوروں کی طرح ختم کر دینا, جو کچھ عراق کے اندر انہوں نے کیا, کیا یہ انسانیت ہے؟ یہ وہ ثقافت ہے جس پر ہمیں لے جانا چاہ رہے ہیں؟ خود بخود انسان سمجھتا ہے امامت کی حیثیت کیا ہے, امامت کی منزلت کیا ہے, اس مشکل سے انسان کو کیسے نکالا جائے؟ ہم نے طریقہ کار عرض کیا, اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سب سے پہلی بحث ہماری آداب امامت کے اندر تھی. دوسرا طریقہ کار ہم نے عرض کیا, طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو آزادی دلائی جائے. غلام انسان کامیابی حاصل نہیں کر پائے گا, غلام انسان نفسانی خواہشات کے اندر گھومتا رہے گا. جیسے اس کے سامنے مشکل راستہ آئے گا فوراً آسانی کے راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرے گا. جو اپنی نفسانی خواہشات کا غلام ہے وہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی نفسانی خواہشات کے اوپر حق کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے. جیسے ہی کوئی مقابلہ آتا ہے, اپنی فلاں مال کو قربان کرو گے یا حق پر رہو گے, نفسانی خواہشات کا اسیر حق کو قربان کر دے گا. اس سے سخت مقابلہ اس وقت آتا ہے جب بات آتی ہے کہ اپنی عزت کو دو گے یا نہیں دو گے، دولت کو دینا، جان کو دینا، اور سب سے سخت مقابلہ اس وقت ہے جب کہا جائے اولاد کو قربان کرو گے یا نہیں کرو گے۔ انبیاء حق نے، آئمہ حق نے ان تمام معاملات کے اندر انسانوں کو آئیڈیل دے دیے، کہا دیکھو ہم کر کے دکھائیں گے، تمہارے سامنے کر کے دکھائیں گے، سب کچھ کر کے دکھایا۔ اور یہ تمام اس لیے کیا؟ تاکہ انسانوں کے اوپر حجت تمام ہو جائے، کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں حق پر چلنے میں دشواری نظر آئی، جو تمہیں دشواری نظر آئی اس سے زیادہ دشواری تم سے کہیں زیادہ مقدس لوگوں نے برداشت کر لی، اب تمہارے اوپر حجت تمام ہو گئی۔ یقین فرمائیے جو کچھ دنیا کے اندر اس وقت ہو رہا ہے، یہ ان ظالموں کا عراق کے اوپر حملہ کرنا، اور جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں، جہاں تک میں اپنی بصیرت پر جتنا بھی اعتماد کر پاؤں، یہ جو کچھ اس وقت ایران کے اندر ہو رہا ہے کہ مرد حق اٹھتا ہے اور حق کی بات انتہائی مضبوطی کے ساتھ کہہ دیتا ہے، یہ پروردگار عالم کی طرف سے اتمام حجت ہے۔ اگر میرے ذاتی عقیدے کو پوچھیں تو میں اپنی طرف سے ذاتی عقیدہ جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظہور امام برحق سے پہلے اتمام حجت ہے۔ درود بھیجو محمد و آل محمد۔ مجھے کوئی کام نہیں ہے کسی کے صدر ہونے سے یا نہیں ہونے سے، ایران میں کون صدر ہے یا نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس بات سے بہت زیادہ دلچسپی بھی نہیں رہی، لیکن جس بات سے مجھے دلچسپی ہے وہ یہ کہ ایک امام کا ماننے والا اقوام متحدہ جیسے پلیٹ فارم پر پہنچتا ہے اور وہاں پر اعلان کرتا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس امام کے ماننے والے جو ظہور کرے گا، یہ حق کی بات ہے اور یہ بڑی مضبوط بات ہے، یہ بہت جرت کی بات ہے۔ آپ یقین فرمائیے، شاید میں اپنے دل میں تردد کر رہا تھا کہ جملہ کہوں یا نہیں کہوں، لیکن اب ہمت کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ احمدی نژاد صدر ہو یا نہ ہو، یہ اگلی دفعہ بھی ایران کے صدر رہیں یا نہیں رہیں، لیکن امام کے ایک معتقد ہونے کے ناطے میں اپنے آپ کو احمدی نژاد جیسے آدمیوں کا مخلوص سمجھتا ہوں۔ اس نے ہمیں مخلوص کیا ہے، اس نے ہمارے امام کے نام کو اس جگہ پر جا کر کہہ دیا جہاں کوئی کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ اتمام میں حجت ہے خالق متعال کی طرف سے، تاکہ دنیا کا فرد فرد جان لے کہ ایک امام کا ظہور بہت نزدیک ہے، یہ پروردگار عالم کا کام ہے۔ آج سے 20 سال پہلے دنیا میں کوئی امیر المومنین کے نام کو نہیں سمجھ پا رہا تھا، آج دنیا میں ہر آدمی جانتا ہے امیر المومنین کون ہے، روضہ علی دنیا میں کہاں واقع ہوا ہے پوری دنیا سمجھ گئی ہے، سب جان گئے، یہ خدا تعالیٰ نے امامت کے ذریعے سے انجام دلوایا کہ اس نے چاہا تمام فضیلتیں انسانوں کے سامنے کھل جائیں، آزادی یہ فکر حاصل ہو جائے۔ تیسری بات جو کلر جو مجھے کہ امامت اور عوام کا رابطہ کیا ہے، انتہائی اہم مسئلہ یہی پر ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام اور نبی کی فضیلت کی بنیاد پر کسی قوم کو خود بخود فضیلتیں دے دی گئی ہیں، خود بخود کوئی قوم فضیلت حاصل نہیں کر پاتی، اور اگر کبھی فضیلتیں دی جائیں اور امتحان میں ناکام ہو جائیں تو فضیلتیں چھین لی جاتی ہیں۔ آپ تاریخ کا تسلسل دیکھیے، قرآن کریم جیسے آپ اٹھا کر پڑھنا شروع کریں گے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ میں پہنچیں گے، سورہ بقرہ کے بمشکل 2 صفحات کا مطالعہ فرمائیں گے، آپ پہنچیں گے بنی اسرائیل کی فضیلت پر۔ خدا نے تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی، کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی، اور چند صفحات کے بعد جا کر کہتا ہے ہم نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت لکھ دی ہے، پوری تاریخ میں ذلت کا شکار رہیں گے۔ خالق سے پوچھے، خالق متعال تو نے ایک صفحے پہلے کہا تھا کہ ہم نے ان کو پوری دنیا پر فضیلت دی ہے، فرمایا فضیلت دی تھی عمل کی وجہ سے، عمل نہیں کریں گے فضیلتیں چھن جائیں گی، یہ خالق کا معیار ہے۔ معاشرہ اپنی ذات میں بہت پیچیدہ ایشو ہے، مجھے کہ اگر معاشرے کا ایک قانون اور یہ معاشرے کی قوانین بہت اہمیت کے حامل ہیں، شہید صدر نے جو کتابیں تحریر فرمائی ہیں ان میں سے ایک کتاب معاشرے کی قوانین پر تحریر فرمائی تھی، جس کو تفسیر سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کو کبھی موقع ملے ضرور مطالعہ فرمائیے، اردو میں بھی ترجمہوں کے دستیاب ہیں۔ معاشرتی قوانین ہیں، معاشرتی قوانین میں حضرت یونس کی قوم کو ہم دیکھتے ہیں کہ عذاب نزدیک آتا ہے، گڑ گڑاتے ہیں پروردگار عالم کے حضور اور اس عذاب کو ٹال دیتے ہیں، اس عذاب کو ہٹانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور کسی اور قوم کو دیکھتے ہیں جس کو فضیلت دی جاتی ہے لیکن فضیلتوں کے مطابق کام انجام نہیں دیتے تو پروردگار عالم کا عذاب ان کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے۔ خالق متعال نے امت نبی اکرم کو ایک فضیلت دی ہے. ایک سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آسانی فراہم کی, فرمایا اے نبی جب تک آپ کا نام اس قوم کے اندر موجود ہے اس قوم کو عذاب نہیں کیا جائے گا. خالق کی رحمت کا نمونہ تھے سرور کائنات, رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے تھے. اپنے رحمت للعالمین کو اس نے اتنی عظمت پر پہنچا دیا, کہا کسی بھی عنوان سے اگر آپ کا نام لیتے رہے عذاب نہیں کیا جائے گا. بس نبی کا نام زندہ رہنا بہت ضروری ہے, قوم کو عذاب سے بچانے والا عنصر یہی ہے. اس کے بعد کیا کوئی فضیلت رہے گی؟ کہا ہاں, عمل کریں گے تو فضیلت کمائیں گے, عمل نہیں کریں گے فضیلتیں چھن جائیں گی. پھر امتحانات کا دور شروع ہو جائے گا, مصیبتوں کا دور شروع ہو جائے گا. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ خالق متعال نے اس قوم کو امتحان میں مبتلا کیا, اس امتحان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے, ایک کے بعد ایک امتحان بڑھتا چلا گیا. اب جو الہی رہبر ہیں ان کا عوام کے ساتھ رابطہ کیا ہے؟ ان کے رابطے کی ایک بہت بڑی خوبی ہے جو کسی دنیاوی لیڈر کے اندر نہیں آ پائے گی, وہ یہ کہ یہ مشکل وقت میں بھی اپنے قوم کے ساتھ کھڑے رہنے والے لیڈر ہیں, مصیبتوں کے دور میں اپنی قوم کا ساتھ دینے والے ہیں. جب کوئی قوم لیڈر کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, رہنما کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے, تو وہ رہنما بہت خوش ہوتا ہے. لیکن امتحان اس وقت آتا ہے کہ جب رہنما کا ساتھ نہ دے, اب یہ رہنما اپنی قوم کی بھلائی کے لیے سوچے گا یا نہیں سوچے گا. یہاں پر ہم لوگوں کو دعوت دیں گے خاندان اہل بیت کی سیرت کو دیکھیں. سن 63 ہجرہ واقعہ کربلا کے سے 2 سال کے بعد مدینے میں قحط پڑا ہے اور چوتھے امام کے گھر کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں گندم دینے کے لیے. اب اپنے دل سے پوچھیے گا کیا مولا یہ نہیں سوچ سکتے کہ 2 سال پہلے ایک قوم کہاں تھی جب کربلا کا سامنا پیش آ رہا؟ کیا مولا نے سوال کیا جو کوئی بھی لینے آیا اپنے درے پر برکت سے سب کو اظہار فرماتے رہے, کسی کو بھی انکار نہیں کیا, یہاں تک کہ دشمن بھی آ گئے. مولانا نے حضرت جیسے پناہ کے لیے رکھا تھی, مولانا نے اس کی رکھا تو بہت کر لیا, ایک گھر والوں کو پناہ دی. نہیں معلوم کتنے خاندان والے مولانا کے گھر میں بلکہ سے کچھ فاصلے پر گھر میں موجود رہے کر کے وہ اسی میں چل گئے. یہ امامت کا قوم کے ساتھ آتا ہے, مشکل وقت میں اپنے قوم کے ساتھ ہے. ایک اور موقع پر روایت موجود ہے, روایت ہے چھٹے امام جتنا گندم گھر میں موجود ہے سب لوگوں کو دے دو. کہتا ہے جب سارا گندم چلا جائے گا تو ہم خود قحط کا شکار ہو جائیں گے. فرمایا اگر لوگوں پر قحط آتا ہے تو ہم بھی قحط جھیلنے کو تیار ہیں. یہ امامت ہے, یہ رہبری ہے. انبیاء کرام علیہ السلام مسلسل یہی سیرت دکھاتے آ رہے تھے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اس شہر میں داخل ہو, دشمنان خدا سے لڑو, انہوں نے کہا ہم نہیں لڑیں گے. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ان کو ہم نے عذاب میں مبتلا کیا, 40 سال تک صحرا میں گھومتے رہے. اب کوئی اپنے آپ سے پوچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت کہاں تھے؟ قوم کے ساتھ اسی صحرا کے اندر. جو بھی پروردگار عالم کی طرف سے رہبر بن کر آئے گا وہ اس قسم کی سیرت دکھائے گا, مشکل وقت میں اپنے قوم کا ساتھ دے گا, مصیبتوں میں اپنے قوم کا ساتھ دے دے گا. ممکن ہے وہ مصیبت اسی کی نافرمانی کے نتیجے میں آ رہی ہو, تب بھی قوم کا ساتھ دینے کو تیار ہوگا, تب بھی مصیبتوں میں ساتھ دے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان اہل بیت نے کر کے دکھایا. اب ایزان محترم آپ یقین فرمائیے, جب بھی میں سنتا ہوں یہاں پر یا کہیں پر بھی کہ کچھ لوگ ہمارے دوست احباب مرجعیت کے خلاف، علماء کے خلاف، نہیں معلوم کیا کیا لکھ رہے ہیں، کیا کیا بول رہے ہیں۔ سوچتا ہوں کتنا عرصہ ہوا ہے برے صغیر کو علماء سے آشنا ہوئے ہوئے، کتنا عرصہ ہوا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید 78-79 کے بعد تو ہمارے یہاں تقلید ہونا شروع ہوئی ہے۔ جانتا کون تھا یہاں پر علماء کو، مراجع کو یہاں پہچانتا کون تھا، تقلید کتنے لوگ کرتے تھے۔ تو بمشکل 20-25 سال میں اس قوم کو مرجعیت کو پہچانتے ہوئے، جو قومیں ان پر جان دے رہی ہیں وہ 1000 سال سے ان کو جانتی ہیں، 1000 سال کا سلسلہ ہے ان کے پیچھے، اور وہ جانتے ہیں کہ گزشتہ 1000 سال میں ان لوگوں نے اس قوم کا ساتھ دیا مصیبتوں کے اندر، مصائب کے اندر۔ ہمارا تو تجربہ علماء کے ساتھ بہت کم ہے، ہمارا تو تجربہ مرجعیت کے ساتھ بہت کم ہے۔ ہم نے تو حقیقت یہ کہ ابھی پہچاننے کی ابتدا بھی نہیں کی تھی کہ یہ ساری کاروائیاں شروع ہو گئی، اور یہ کاروائیاں بھی ہم جانتے ہیں، جہاں تک ہمیں سمجھ میں آتا ہے کچھ اس میں مغرض ہیں، کچھ بیچارے مخلص ہیں، لیکن نادانی کا شکار ہوگا۔ بس ان سے التجا یہ ہوگی کہ تاریخ میں جا کر کردار کو تو دیکھیں، اگر واقعاً منصف ہیں، انصاف رکھتے ہیں اپنے ذہن کے اندر، تاریخ میں جا کر کردار کو مطالعہ کرنے کی کوشش کریں، بلا وجہ میں کسی کی گفتگو کا شکار نہ ہو۔ جب کردار کو ملاحظہ کریں گے تب ان کو سمجھ میں آئے گا کہ اس مرجعیت نے دنیا کے اندر تاریخ بشریت میں کس قسم کے نمونے پیش کیے۔ ترکی نے حملہ کیا ایک دفعہ عراق کے اوپر، سلطنت عثمانیہ، عراق پہ حملہ کیا۔ سلطنت عثمانیہ اپنی ذات میں اہل تسنن کے ماننے والے ہیں، اہل سنت ہیں، اور عراق مرجعیت کی وجہ سے تاریخی تسلسل میں شیعت کے عنوان سے مشہور ہے۔ حملہ کیا تو شیخ انصاری کا دور تھا، لوگوں سے پوچھتے پوچھتے کہ پورے عراق کا، پورے نجف کا محور کہاں ہے، مرکز کہاں ہے، اس کی لیڈرشپ کہاں ہے، لوگوں نے بتایا شیخ انصاری کا گھر ہے۔ گلیوں گلیوں گھومتے ہوئے شیخ انصاری کے چھوٹے سے گھر کے اندر پہنچ گئے، کچا گھر، زمین کے اوپر چادریں بچھی ہوئی، دریاں، وہاں پہنچا دیکھا ایک ضعیف العمر ہے، سخت گرمی کے عالم میں اپنے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے اپنی میز کے اوپر تحریر کر رہے ہیں۔ کہا تم شیخ انصاری؟ کہا جی ہمیں ہی ہوں۔ کہا ہم توقع کر رہے تھے کہ عراق کا مرجع، عراق کا اتنا بڑا لیڈر چند لوگوں کے ساتھ ہوگا، تم تو اکیلے ہو۔ کہا تمہیں کیا کام ہے؟ کہا ہم نے اس علاقے پہ قبضہ کر لیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، میں نے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا تھا، میں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے، اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ گھر کی تلاشی دی، ایک جگہ کے اوپر ڈھیر سارا پیسہ رکھا ہوا تھا، بہت سارا پیسہ نکلا۔ کہا یہ کس کا پیسہ ہے؟ کہا میرا نہیں ہے۔ کہا تم تعجب ہے، اتنا پیسہ ہو اور اتنے فقیر ہو، تمہارے گھر میں تو دریاں بھی نہیں ہیں۔ کہا یہ سارا پیسہ میرے امام کی امانت ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، میرا کچھ نہیں ہے اس میں سے۔ یہ مرجعیت کا کردار ہے، ہم نے نہیں پہچانا ہے ابھی، ہم تاریخ میں جائیں اور اس کے بعد میں ان سے کہوں گا کہ جو اتنا کچھ کر رہے ہیں، مجھے کہ اس کردار کا نصف کوئی کردار لا کے دکھائیے اس دنیا کے اندر، آدھا بھی کوئی ایسا کردار لے آئیے، بتائیے کتنی جانیں دی گئی ہیں۔ حوزہ علمیہ کی تاریخ کو تو پڑھیے جا کر، اس کے بعد آ کر بتائیے گا، بات کیجیے گا، کتنا قربانیاں دی گئی ہیں۔ جب شاہ کا دور تھا، تشیعوں کے خلاف کیا کیا ظلم کیے جا رہے تھے، تب کون قربانیاں دے رہا تھا؟ اس صدام حسین کے دور میں اتنی مصیبتیں آئیں، کس نے قربانیاں دی تھی؟ کیا خاندان حکیم نے قربانیاں نہیں دی تھی؟ اب آپ اچانک ایک بات دیکھتے ہیں کہ جب امام خمینی ایک ندا دیتے ہیں تو لاکھوں اور کروڑوں لوگ روڈ پر آنے کو تیار ہو گئے۔ جب وہاں عراق میں آیت اللہ سیستانی نے ندا دی تو ملینز آف پیپل، اتنے لوگ، لاکھوں لوگ روڈ کے اوپر آ گئے۔ یہ صرف ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ہزاروں سال کا عمل ہے، یہ قربانیوں کی تاثیر ہے، یہ ایک دن سے نہیں ہوا ہے، یہ امامت کے راستے پر چلنے والے لوگوں کا طریقہ کار ہے۔ انہوں نے سیکھا اسی بات کو ہے کہ ہمیں قوم کے ساتھ اپنے حشر و نشر کو باقی رکھنا ہے، اس قوم کے لیے قربانیاں دینی ہیں، اس قوم کے لیے فداکاری کرنی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ عوامی رابطہ ہے کہ جس نے لوگوں کے دلوں میں اب تک زندہ رکھا ہے۔ 1400 سال بیت گئے، کوئی مذاق نہیں ہے، دنیا میں اسکالرز بہت ہیں جن کی کتابیں چھپتی رہتی ہیں، بکتی رہتی ہیں، پوری دنیا میں موجود کسی بھی بڑے اسکالر کو لے لیجئے، افلاطون اور ارسطو کی بات کر لیجئے، آگسٹ کونٹ کی اور نہیں معلوم اور کون کون سے کرسچن اور مسلم اسکالرز کی بات کر لیجئے، سب کی کتابیں موجود ہیں دنیا کے اندر، پوچھیں ان میں سے کون ان اسکالرز کے نام پر جان دے گا، کس کے نام پر جان دے گی قوم؟ اس کے بعد آئیے اسی مجمع سے پوچھ لیجئے کتنے حسین کے نام پر جان دیں گے. ہم اس بات کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں شاید، یہ دنیا اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی کیونکہ یہ مانویت سے آشنا نہیں ہے، یہ نہیں جانتے یہاں روحانیت کا معاملہ کیا معاملہ ہے، یہ روحانیت کی داستان ہے. بس انسان محترم امامت کے راستوں میں سے جو راستہ ہوا، طریقہ کار جو ہوا، وہ اپنی عوام کے ساتھ مل کر رہنا، اپنے عوام کے غم میں، اس کے دکھ درد میں شریک رہنا، مصیبتوں میں اس کا ساتھ دینا، حتیٰ میں عرض کروں گا نافرمانیوں میں بھی ساتھ دے دینا. اگر نافرمانی کی، کوفہ نے نافرمانی کی، عراق نے نافرمانی کی، سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا، سید الشہداء کا رد عمل کیا تھا؟ بنی اسد کا ایک گروہ ایک دفعہ سید الشہداء کے سامنے آیا، دو آدمی ان میں سے، کہا ہم سید الشہداء کے اصحاب نے پوچھا تم ساتھ دینے آئے، کہا ہم ساتھ دینے نہیں آئے. امام سے کچھ دیر کلام کیا، امام نے واپسی میں دو جملہ ارشاد فرمائے، کہا دیکھو تم ساتھ نہ دینا چاہو مت دو، لیکن جب میں ندا دوں تو اتنی دور ہونا کہ میری ندا کو نہ سن سکو، چونکہ جو میری ندا کو سنے گا اور ساتھ نہیں دے گا اس پر سخت عذاب آئے گا. مولا کہہ رہے ہیں تم ساتھ دو یا نہ دو، اپنے آپ کو عذاب سے تو بچاؤ کسی طریقے سے. یہ ہمدردی ہم کہاں سے لائیں گے دنیا کے اندر، جو اپنے دشمنوں کا بھی ساتھ نہ دینے والوں کے ساتھ بھی اتنی ہمدردی دکھائے. بس یہ امامت کی سیرت ہے. اب دوسرا عنوان اور آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ امام عالی مقام نے، آئمہ نے اس کام کو ہمدردی میں کس طریقے سے انجام دیا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک طرف سے آئمہ کی ہمدردی، امامت کی ہمدردی، دوسری طرف سے دنیا کا رد عمل سوچئے. ذرا سوچئے، 11 ذی الحجہ، 11 تاریخ ہجری، سال ہجرہ، امیر المومنین کی سیرت کے جو پہلو لوگوں کے سامنے آ چکے تھے وہ بہت ہونے چاہیے تھے. بی بی سیدہ کی زندگی سے جو پہلو لوگوں کے سامنے آئے تھے وہ کتنے ہوں گے؟ اس کے بعد انسان تعجب کرے کہ جب اس گھر کو آگ لگائی جائے تو کوئی روکنے والا نہ آئے. کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ یہاں پر ایک اور بہت اہم موضوع سامنے آتا ہے، مجھے کہ امامت کے اتنے دشمن کیوں ہیں؟ بہت دشمن ہیں امامت کے. اور امامت کی ایک عجیب بات یہ ہے کہ اس کے دوست جان دینے والے اور دشمن بھی جان لینے والے. اگر اس کے دوست ہیں تو آج تک ماننے والے ہیں، جان دینے والے ہیں، نام پر بھی جان دے دیں گے، لیکن اگر دشمن ہیں تو وہ بھی جانی دشمن ہیں. 100 سال تک تو امیر المومنین کی قبر مقدس کو چھپا کے رکھا گیا کہ کہیں دشمن قبر پہ حملہ نہ کر دے. کیا پہلو ہے، کیوں امامت کے اتنے دشمن ہیں جبکہ امامت نے ہمیشہ عوام کا ساتھ دیا ہے، مشکل میں بھی ساتھ دیا. بھی ارجو آپ کی خدمت میں، کون سی ایسی مصیبت آئی مسلمانوں کے اوپر جس میں امامت نے ساتھ نہیں دیا؟ جب ہر جگہ ساتھ دے رہے تھے تو یہ دشمنی کرنے والے کون سے لوگ تھے؟ آپ اپنے محلوں کے اندر دیکھ لیجئے، ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا معاشرہ ہے، مادہ پرستی کے اوپر مرتنی معاشرہ ہے، ثقافت یہاں کی تبدیل ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی لوگوں کے اندر اگر کوئی عابد ہو، زاہد ہو، لوگ اس سے دشمنی نہیں کرتے، خود بخود احترام کرتے ہیں، بزرگ کا احترام کرتے ہیں چاہے کیسا ہی کیوں نہ ہو. تو سوچنا پڑے گا اس معاشرے کے اندر کیا ہو گیا تھا، کیوں امیر المومنین سے، کیوں اولاد طاہرہ سے دشمنی کرتے جا رہے تھے. تو ہمیں دین اسلام کا ایک عجیب پہلو نظر آئے گا، اور یہیں پر ہمیں دشمنوں کی ایک سازش پر بھی اشارہ کرنا پڑے گا. دشمن نے ہمیں خوب بے وقوف بنانے کی کوشش کی. انہوں نے ہمیشہ ہم سے کہا اسلام امن کا دین ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے. ہم نے کب انکار کیا؟ اسلام امن کا دین ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے. ہم سے کہتے رہے اسلام امن کا دین ہے، امن کا دین ہے، اور یورپ سے اٹھ کر آگے برے صغیر پر حملہ کر دیا، پورے برے صغیر پر قبضہ کر لیا، اور مسلسل کہتے رہے اسلام امن کا دین ہے، اسلام سلامتی کا دین ہے. پوری دنیا کو سمجھاتے رہے اسلام میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اس میں امن ہے اور سلامتی ہے، اور تمام کفار نے تمام مسلمانوں کے اوپر قبضہ کر لیا. کیا چاہتے تھے؟ بہت واضح تھا، چاہتے تھے ہم عبادتوں کے اندر رہیں اور بنی امیہ اور بنی عباس کو حکومتوں کے اوپر قبضہ کرنا. حجر ابن عدی جیسے شہید ہوتے رہے، عمر ابن حمق جیسے شہید ہوتے رہے، اہل بیت کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، خود خاندان اہل بیت شہید ہوتے رہے، اور یہ تمام انسانوں کو کہتے ہیں اسلام دین مذہب ہے، مذہب امن کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، تاکہ مسلمان کہیں سے جواب نہ دے، مسلمان پستا رہے۔ تاریخ میں انہوں نے اسی کام کو انجام کر دیا۔ اٹھا کر دیکھیے گزشتہ 300 سال کے اندر کیا ہوا۔ ہمیشہ کوشش کریں گے جہاد مسلمان کی زبان پر نہ آئے۔ ہم مصنوعی جہاد کو بہت اچھی طرح سمجھنے والے ہیں۔ یہاں جو ملکی سیاستوں کے نام پر جہاد ہوتے رہے ہیں، یہاں جو جہاد کے نام پر طاقتوں کے درمیان جنگ ہوتی رہی، اس کو بھی ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ یہ بھی اسی خاطر کیا تاکہ سچا مسلمان جہاد کے نام سے ہی متنفر ہو جائے۔ لیکن کیا ہم جہاد کو چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا ہم جہاد کی فکر کو ختم کر دیں؟ اگر جہاد نہیں تھا تو میں مولا کے ماننے والوں سے پوچھوں گا، پھر امیر المومنین کی شمشیر کس کے خلاف چل رہی تھی؟ جس شمشیر کے واقعات میں نے اور آپ نے بچپن سے سنے ہیں، وہ شمشیر کس کے خلاف تھی؟ پھر وہ کفر کے خلاف اور نفاق کے خلاف چل رہی تھی۔ بس میں جو مولا کا ماننے والا ہوں، کیا میں نہ سوچوں کہ مجھے بھی شمشیر چلانی پڑے گی؟ میں کیسے جہاد کے تصور کو بلا دوں؟ میں تو نہیں بلا سکتا اس تصور کو۔ جہاد ہے اسلام کے اندر، جہاں دشمن آئے گا سمجھنے کے قابل نہیں ہوگا، مسلمان کی عزتوں کے اوپر حملہ کرے گا، ناموس کے اوپر حملہ کرے گا، وہاں جہاد بھی ہوگا۔ اب پوچھیے خاندان اہل بیت کے دشمن کیوں تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندان اہل بیت نے ظلم کے اوپر سر جھکانا قبول نہیں کیا۔ خاندان اہل بیت نے ہمیشہ ظالم کو ظالم کہہ کر پکارا۔ خاندان اہل بیت کی وصیت کو ملاحظہ فرمائیے، اس عظیم الشان وصیت کو دیکھیے جو ایک امام معصوم دو امام معصوم کو فرما رہے ہیں، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ اے حسنین، ظالم کے دشمن بن جاؤ، مظلوم کی مددگار بن جاؤ۔ اس وصیت کی روحانیت کو ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ وصیت ایک امام معصوم کی طرف سے ہے دو امام معصوم کے لیے۔ دنیا میں اور کوئی جملہ اتنا مقدس آپ کو نہیں ملے گا۔ اور اس میں ارشاد فرماتے ہیں، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ اب میں امامت کے ماننے والے سے کہوں گا، نہیں معلوم کن کن ابحاث اور گفتگو کے اندر ہمیں الجھا دیا گیا۔ میں آپ سے اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہوں گا، میں نے کس ظالم کا مقابلہ کیا اپنی زندگی کے اندر؟ اور اگر میں نے ظالم کا مقابلہ نہیں کیا تو میں کہاں سے امام کا ماننے والا ہوا؟ کس مظلوم کا میں نے ساتھ دیا؟ ہم سے کہا گیا یہ سب سیاست ہے، اس میں آپ نہ پڑھیے۔ ہم نے کہا فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے مسلمان کے اوپر، اس میں ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ ہم نے کہا ایران کے اوپر ظلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ عراق میں ظلم ہو رہا ہے، اس میں ہمیں ساتھ دینا چاہیے۔ ہم سے کہا یہ سیاست ہے، اس میں نہ پڑھیے۔ پھر مولا نے کیوں اپنے دو فرزندوں سے کہا تھا مظلوم کا ساتھ دینا ہے تمہیں؟ اگر میں عمل نہیں کروں گا تو پھر کون عمل کرے گا؟ اگر میں مظلوم کی اس مظلومیت میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا تو پھر اس پوری انسانیت کے اندر کون آ کر اس کا ساتھ دے گا؟ پھر مجھے بتائیے علی کی سیرت پر کون چلے گا؟ تو احسان محترم، میں اور آپ مولا کے ماننے والے ہونے کے ناطے یہ ذمہ داری رکھتے ہیں اپنے اندر، دنیا میں جہاں کہیں کوئی مظلوم ہے مجھے اور آپ کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا۔ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ یہ وہ وجہ تھی جس کی خاطر خاندان اہل بیت کے دشمن تھے۔ یہ چاہتے تھے خاندان اہل بیت مسجدوں کے اندر محصور ہو جائیں، عبادت گاہوں کے اندر محصور ہو جائیں۔ مجھے ذرا سا ایک بات بتائیے، جب 60 ہجرہ میں یہ یزید لعین خلیفہ بننے کی کوشش کر رہا تھا تو کیا امام کے گھر پر بھی کوئی فرق پڑتا اگر وہ خلیفہ بن جاتا؟ امام کے گھر پر کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، امام کے احترام میں بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ لوگ نواز رسول کے طور پر جانتے تھے، احترام کرتے رہتے، لیکن مشکل یہ تھی کہ اولاد علی ظالم کو برداشت کیسے کرے؟ علی کی دیے ہوئے خون نے ظلم کے ساتھ نفرت سیکھی ہے۔ لہذا سید الشہداء نے کچھ بڑے عجیب جملے ارشاد فرمائے واقعہ کربلا کے اندر، اور میں اس کو اس میں تقریر کے آخر میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ سید الشہداء کا پیغام ہے، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ بس اگر عوام کے ساتھ رابطے کی بات کریں تو رابطے کی ایک اور صورت میرے اور آپ کے سامنے آ گئی، وہ یہ کہ ظلم کے خلاف بولنا میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی خاطر خاندان اہل بیت سے دشمنی کی گئی تھی۔ اور اب ایک اور سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا، آپ کے پاس جو تواریخ تاریخ موجود ہے، جو حدیث موجود ہے، چاہے وہ شیعہ کے پاس ہو، چاہے وہ سنی کے پاس ہو، چاہے وہ کسی کے بھی پاس ہو، کسی بھی مسلمان سے پوچھ لیجئے جو امام تشریف لائیں گے، آیا جنگیں کریں گے یا نہیں کریں گے، جنگیں ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، امام کی سرپرستی میں، ان کی رہبری میں کتنی جنگیں ہونی ہیں، تو میں اگر بہت ہلکا ایسٹیمیٹ کروں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کم از کم 15 سال کے قریب جنگ ہونی ہے، جو روایات کی روشنی میں ہمیں نظر آتا ہے. یوں احساس ہوتا ہے کہ 10-15 سال سے کم کوئی بات نہیں ہوگی، اتنی جنگیں ہوں گی. اب اپنے آپ سے سوال پوچھئے گا، وہ مولا جنگیں کیوں کریں گے؟ کیوں جنگیں کریں گے؟ کیوں دنیا بھر کی طاقتوں کو للکار لیں گے؟ تو ایک اور بڑا عجیب سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، کیا خدا ایسا دین نہیں بھیج سکتا جس میں جنگ نہ ہو؟ خدا ایک ایسا دین بھیج دیتا جس میں جنگ نہ ہوتی، جس میں صرف عبادتیں ہوتی. ہم سے کہا جاتا تھا نفس کو کنٹرول کرو، عبادتیں کرتے رہو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکات دو، اور بس جو نہ کرو مقابلہ نہ کرو. جس کو عیسائیوں میں سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ مقابلہ نہ کرو، تو کیا خدا ایسا دین بھیج سکتا تھا؟ تو میں آپ سے کہوں گا، پہلے دین کی روح کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. دین کی روح کیا ہے؟ دین کی روح میں پہلی روح یہ ہے، اللہ کے بندے پر ظلم خدا کو قبول نہیں ہے. خدا کے بندے کے اوپر کوئی ظلم کرے یہ خدا کو قبول نہیں ہے. یہ خالق اپنی تمام مخلوقات سے محبت کرتا ہے. ظالم کا خالق بھی خدا ہے، مظلوم کا خالق بھی خدا ہے. خدا کبھی گوارا نہیں کرتا اس کے مظلوم بندے کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہو، کسی بندے پہ ظلم برداشت نہیں کرے گا. لہذا انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا تو پہلا پیغام یہ ہوتا تھا، میرے مظلوم بندوں کی مدد کرو. خالق نے کیوں یتیم کے ساتھ اتنے احسان کا حکم دیا ہے؟ اپنے یہ دین کی بنیادیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی پیچیدہ گفتگو نہیں ہے، یہ دین کے بنیادی اصول ہیں. یتیم کے اوپر کوئی ظلم کرے، خدا نے کہا اس کے اوپر ہونے والے ظلم کے مقابلے میں جواب میں دوں گا. کیوں پروردگار عالم؟ فرمایا یہ یتیم میرا مظلوم بنتا ہے، کمزور بنتا ہے، اس کا دفاع میں خود کروں گا. خالق نے نہیں چاہا کوئی کسی کے اوپر ظلم کرے. تو جب بھی دین بھیجتا ہے، دین کے نمائندوں کو پہلا حکم جو دیتا ہے وہ کہ جا کے ظالموں کا مقابلہ کرو. کیوں؟ یہ میرے بندوں پہ ظلم کیوں کرتے ہیں؟ ظلم قبول نہیں کرے گا. لہذا جب دین کے کمال کا وقت آئے گا تو آپ روایتیں دیکھ لیجئے، کہا یملأ الارض قسطاً وعدلا کما ملأ ظلما وجورا. وہ آئیں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے ایسا بھر دیں گے جیسے دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا فرما رہا ہے مجھے دین کا کمال ظلم اور جور کے خاتمے میں رکھنا ہے. بس ہر دیندار رہبر ظالم کا مقابلہ کرے گا، اور چونکہ دین کی روح یہ ہے کہ ظالم کا مقابلہ ہوگا، لہذا دشمن بنتے چلے جائیں گے، ہر دیندار کے دشمن ہوں گے. آج پتہ نہیں کیوں ہم نے یوں سوچ لیا ہے کہ اچھا آدمی وہ ہے جس سے سب خوش ہو. کس نے یہ اصول سکھایا اچھا آدمی وہ ہے جس سے سب خوش ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن سے منافق خوش کیسے ہوگا؟ مومن سے ظالم کب خوش ہوگا؟ کیا امیر المومنین کی ذات کے دشمن نہیں تھے؟ کیوں دشمن تھے اتنے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولا کی شمشیر ایمان کی شمشیر تھی. اس کا کفر سے کیا تعلق؟ اس کا نفاق سے کیا تعلق؟ یہ شمشیر نہیں آئی تھی کہ یہ کافروں اور منافقوں کو خوش کرے گی، یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے. یہی وہ ایمان ہے جو مجھے اور آپ کو سپرد کیا گیا ہے. مجھے کہ جاؤ اپنے دین کے اندر عزت تلاش کرنے کی کوشش کرو، اور تمہاری عزت یہ ہے کہ جہاد کرو، ظالم کا مقابلہ کرو. عید قربان کا پیغام کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر جو اقدار کا کھوکھلا ہو جانا ہے وہ یہاں پر ہے. ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے محمد و آل محمد. عید قربان کے پیغام کو دیکھیے، خالق متعال تمام مسلمانوں کو کہہ دیا وہ یہ کہ وہ جانور قربان کرے. تو جانور کیوں قربان کرے؟ جانور کی قربانی سے ملنا کیا ہے؟ گوشت تقسیم ہونا ہے. تو اگر چند غریبوں کے شکم میں صرف گوشت چلا جائے، کیا اس سے کوئی معنوی بلندی حاصل ہوگی؟ کتنی نماز شب کا ثواب ملے گا اس سے؟ کوئی ثواب نہیں ہے. انسانوں کے پیٹ میں گوشت جانا کوئی فضیلت نہیں ہے. نہ بھی جائے تو ان سے انسانیت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور چلا بھی گیا تو ان سے انسانیت کو کوئی کمال حاصل نہیں ہوگا. پھر روح کیا ہے عید قربان کی؟ عید قربان کی روح یہ ہے کہ پروردگار آج جانور کا خون بہا رہا ہوں، کل ضرورت پڑی تو اپنا خون بھی بہاؤں گا. آج جانور کے گلے پر تلوار چلاتا ہوں، چھری چلاتا ہوں، کل ضرورت پڑی تیری راہ میں شمشیر چلاؤں گا. میں خون بہاؤں گا بھی اور خون لے بھی لوں گا اگر خدا کا حکم آیا. یہ وہ پیغام ہے جو اہل بیت کا پیغام تھا. اس وجہ سے خاندان اہل بیت کے دشمن تھے. واقعی کربلا کی اصلی طاقت کہاں پر ہے؟ یقین فرمائیے, واقعی کربلا کی اصلی طاقت گناہ بخشوانے میں نہیں تھی, ورنہ دشمن مقابلہ نہ کرتا. دشمن تو خود گناہگار ہوتا ہے, وہ تو سوچتا اچھا ایک وسیلہ مل گیا جس سے میرے گناہ بخشوا دیے جائیں گے. کیوں واقعی کربلا میں سید الشہداء کا مقابلہ کر رہے تھے؟ کیوں پوری تاریخ میں قبر امام حسین علیہ السلام کو پامال کرنے کی کوشش کرتے تھے؟ کیوں متوکل جیسا آیا قبر مقدس کے اوپر ہل چلانے کی کوشش کی؟ اگر معاملہ صرف گناہوں کے بخشوانے کا ہوتا تو متوکل کے لیے تو بہت اچھی جگہ تھی جا کے اپنے گناہ بخشواتا. کیوں بار بار کرتے تھے؟ ان کو پتا تھا سید الشہداء کی قربانی سے لے کر کم از کم 300 سال تک جتنی ظالموں کے خلاف تحریکیں شروع ہوتی تھیں وہ قبر مقدس پر پہلے جا کر عہد و پیمان کرتے تھے. کہتے تھے حسین نے ظلم کے خلاف شمشیر اٹھائی تھی, ہم بھی ظلم کے خلاف شمشیر اٹھائیں گے. یہ خون حسین کی تاثیر تھی جس سے ظالم خائف تھے. آج تک ایسا ہی ہے. یہ صدام حسین, اس نے اپنے دور میں کم ظلم کیا. 1990 میں جب اس کے خلاف شیعوں نے بغاوت کی تو دیواروں پر لکھوا دیا اس ملک میں شیعوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوگی. ابھی تک اجتماعی خبریں نکل رہی ہیں, ابھی تک ان مظلوم انسانوں کی ہڈیاں برآمد ہو رہی ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا. لیکن ختم ہو گیا, مر گیا, اور سید الشہداء کا نام آج بھی زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے ہے. یہ ہے سید الشہداء کے خون کی تاثیر, ہمیشہ ظالم کو لرزا دینے والی, ہمیشہ مظلوم کو حوصلہ دلانے والی. دنیا میں کوئی بھی مظلوم ہو جب بھی اپنی مظلومیت کو دیکھے گا اپنے آپ کو حسین کی طرح سمجھنے کی کوشش کرے گا. کہے گا حسین نے مجھ سے زیادہ ظلم چھیلا لیکن خدا نے پھر بھی زندگی دی. اب آئیے ایک تیسرے مفہوم کی طرف جو امامت کے اندر انتہائی اہم مفہوم ہے. اگر ہم اس مفہوم کو سمجھ پاتے ہیں تب ہمیں زندگی سمجھ میں آئے گی, اور وہ مفہوم ہے عزت کا مفہوم, سربلندی کا مفہوم. قرآن کریم فرماتا ہے ان العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین, عزت اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے. بس عزت کا تمام محور اللہ رسول اور مومن ہے, ختم ہو گیا معاملہ. اب دیکھیے اس معاشرے نے عزت کے پیمانے کیا بنائے ہیں. کھوکھلا پن ملاحظہ فرمائیے اس معاشرے کا. یقین فرمائیے جب تک یہ کھوکھلے معیار میرے اور آپ کے ذہن سے نہیں نکلیں گے ہم امامت کے راستے پر نہیں چل پائیں گے. اس تمام کھوکھلے معیاروں کو توڑنے کی کوشش کیجیے. ہمارے یہاں عزت کے معیار کیا ہے؟ روایت کے اندر موجود ہے ایک زمانہ آئے گا ان کی محفلوں میں سب سے زیادہ شہرت, سب سے زیادہ اہمیت اس کو ملے گی جو سب سے زیادہ دولت مند ہوگا. اس کو برائی کی علامت میں ذکر کیا کہ آخر الزمان کے لوگ اتنے پست ہو جائیں گے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہوگی اس کو زیادہ احترام دیں گے. فرمائیے کیا یہ نہیں ہو رہا؟ کیا رہ گیا عزت کا معیار؟ جب اس معاشرے کے اندر میڈیا میں, خبروں میں, ٹیلی ویژن میں کہا جاتا ہے عزت دار, تو عزت دار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو جتنا بڑا لٹیرا ہے وہ زیادہ عزت مند کہلاتا ہے. یہاں پر جو جتنا بڑا جرم کرنے والا ہے اتنا عزت دار بن جاتا ہے, جو جتنا بڑا خدا کی نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے اتنا بڑا عزت دار بن جاتا ہے. یہ عزت کے معیار ہے اس کھوکھلے معاشرے کے اندر. اللہ کی دیوی عزت کیا ہے؟ اگر کسی نے عزت دیکھنی ہے تو کربلا کے میدان میں جا کر سید الشہداء کا ایک پیغام دیکھے. فرمایا ہیہات منت ذلہ, ذلت ہم سے دور ہے, یہ ہے عزت. سید الشہداء نے کچھ جملہ ایسے ارشاد فرمائے جو پڑھنے والے کو گرما دیتے ہیں. فرمایا ان الدائی ابن الدائی قد رکتنی بین سنتین السلت والذلہ وہیہات منت ذلہ. فرمایا اس ولد حرام, فرزند ولد حرام نے مجھے دو مشکلات میں لا کر کھڑا کر دیا. قد رکزنی بین سنتین, دو چیزوں کے درمیان لا کر کھڑا کیا ہے, السلت والذلہ, یا میں زنجیریں لے لوں یا میں عزت لے لوں. فرمایا ایک طرف سے مجھے تلواریں دکھاتا ہے کہ میں تلواریں دکھاؤں گا, یا تو آپ تلواروں کے ہاتھ میں قربان ہو جائیں, تلواروں کے ہاتھ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں, یا پھر ذلت دے لیں. فرمانے وہ حیحات من الذلہ، ذلت مجھ سے کوسوں دور ہے، میں کیوں ذلت قبول کروں گا، ذلت قبول نہیں کروں گا، میں عزت کی موت مروں گا۔ سید الشہداء نے کر کے دکھایا، اور اس کے بعد بڑا پاکیزہ ایک جملہ بولا ہے سید الشہداء نے، بخدا ہم ان جملات کی تاثیر کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ سید الشہداء نے فرمایا جن گودیوں میں میں کھلا ہوں وہ مجھے ذلت نہیں لینے دیں گی، جن گودیوں میں مجھے پالا گیا ہے وہ مجھے ذلت نہیں اٹھانے دیں گی۔ سید الشہداء کن گودیوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں میں اپنے نانا کی گود میں پلا ہوں، میں علی مرتضیٰ کی گود میں پلا ہوں، میں بی بی طاہرہ کی گود میں پلا ہوا ہوں، کیا ان میں ذلت کا کوئی امکان ہے؟ جب کوئی اتنی ذلت مانگ ذلت سے دور ہو جائے، اتنا پروردگار عالم کے نزدیک عزت طلب کرے، اس کے لیے پھر زیارت میں آئے گا، لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلالۃ، جو اتنا عزت مند ہوگا وہ بندوں کو جہالت سے دور کر دے گا، جہالت سے باہر نکال کر لے جائے گا۔ لیستنقذ عبادک من الجہالۃ، اے پروردگار ہم گواہی دے رہے ہوتے ہیں زیارتوں کے اندر، میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا جن کو نہیں معلوم کن کن خدشات اور شبہات نے گھیر لیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے نماز نہ پڑھو، کوئی کہہ رہا ہے یہ نہ پڑھو، وہ جو قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ تھا وہ پھر کس کے لیے کہتے ہیں آپ لوگ؟ تمام زیارتوں کے اندر آپ گواہی دے رہے ہوتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں اشہد ان قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی، آپ نے زکات دی، وہ امرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، تو پھر یہ سب کس کے لیے ہے؟ کیا یہ کسی اور کے لیے پیغام ہے؟ وہ سید الشہداء کا عزت کا پیغام دیکھو، اور اس کے بعد وہ ذلت دیکھو جو یہ نشے کے ذریعے جوانوں کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ کہاں ہمارے مولا جو عزت کا پیغام دے رہے ہیں، کہتے ہیں حیحات من اللہ، میں ظالم کے مقابلے میں تسلیم نہیں ہوگا، کہاں یہ نشے کے ذریعے ہمارے جوانوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا یہ ذلت نہیں ہے جس سے سید الشہداء کہہ رہے ہیں میری زندگی دور ہے؟ افسوس ہوتا ہے ہمارے دوستوں کے اوپر جب یہ دیکھتے ہیں، میں نے عرض کیا ان مجالس کا مخاطبین مخالف نہیں ہے، ان مجالس کے مخاطبین میں اور آپ ہیں۔ سید الشہداء نے کس کو خطاب کیا اپنی زندگی کے اندر، کس کے لیے خون بہایا ہے؟ سب سے پہلے میرے اور آپ کے لیے خون بہایا ہے، ہم لوگوں کو جہالت اور حیرت سے نکالنے کے لیے خون بہایا ہے کہ ہم کہیں جہالت کے ہاتھوں گرفتار نہ ہو جائیں۔ عزت کا پیغام سید الشہداء سے لیجیے اظہار محترم، اپنے آپ سے پوچھئے دنیا میں عزت کسے کہتے ہیں، اب سید الشہداء سے پوچھئے۔ مٹھی بھر افراد کے ساتھ، دشمن کے ساتھ ایک میدان میں محصور ہو جانے والا کہہ رہا ہے عزت میرے پاس ہے تمہارے پاس نہیں ہے۔ اسرا کے قافلے میں چلنے والے، بازوؤں میں رسی بندھی ہوئی ہو اور گلے میں زنجیر لٹکی ہوئی ہو اور کہہ رہے ہیں عزت ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں ہے، یہ ہے عزت۔ عزت کا پیغام کم قیمت پہ نہیں دیا ہے، بہت بڑی قیمت چکائی ہے عزت کے پیغام کے لیے۔ کربلا سے لے کر شام تک سید الشہداء کی خون کی تاثیر دیکھی آپ نے عزت کے ذریعے سے؟ اور اگر ایک جملہ آپ کہنے کی اجازت دیجئے تو کڑکتی ہوئی زنجیروں سے پوچھو عزت کسے کہتے ہیں، بیڑیوں سے پوچھو عزت کسے کہتے ہیں، کیا زنجیریں اور بیڑیاں ڈالنے سے عزت کم ہو گئی؟ اب بھی ستونِ کعبہ ہے یہ، اب بھی ستونِ کعبہ ہے۔ حسین نے دکھایا عزت کسے کہتے ہیں، اب عزت کے پیغام کو دیا کس طریقے سے ہے؟ تو اگر عزت چاہیے تو خون بہانا ہوگا، یہ عزت کا درس ہے۔ عزت چاہیے ہے، عزت خون بہا کے ملتی ہے، جس قوم کو عزت چاہیے اسے اپنا خون بہانا ہوگا، جس قوم کو عزت چاہیے اسے سید الشہداء کے راستے کو دیکھنا ہوگا، پھر جوان بھی قربان ہوں گے، پھر اولادوں کو مظلومیت بھی دکھانی پڑے گی، پھر عورتوں کو بیوی کی بھی اٹھانی پڑے گی، پھر بچوں کے غم بھی اٹھانے پڑیں گے، لیکن عزت رہے گی، عزت اللہ کے پاس ہے بس۔ یہ سید الشہداء کا عزت کا پیغام ہے۔ لہذا سید الشہداء سے پوچھے ہیں پروردگار تو نے کتنا سخت امتحان لیا سید الشہداء سے؟ وہ قافلہ گامزن ہے اپنے سفر کی طرف، کربلا کے نزدیک پہنچا، کربلا میں پڑاؤ ڈل گیا، اب سب لوگ تیار ہیں، جہاں کوئی مشکل آتی تھی سید الشہداء کے چہرے کو دیکھتے تھے اطمینان آ جاتا تھا، نورانیت تھی چہرے کے اندر. تمام راوی کہتے ہیں جب بھی کوئی مشکل آتی تھی ہم سید و شہدا کے چہرے کو دیکھتے تھے. سید و شہدا کے چہرے میں ایسی نورانیت تھی کہ گھبرائے ہوئے دل مطمئن ہو جاتے تھے. لیکن میں کہوں گا مولا آپ کا ایک ماننے والا ایسی جگہ پھنس گیا ہے جہاں پر اس کو منافقین کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا. تین محرم کربلا کا میدان, لیکن ایک مجاہد جو ذوالحجہ میں کوفہ کے اندر بیٹھا ہے. کیا مقام ہے اس مجاہد کا؟ اس مجاہد کا مقام یہ ہے کہ اس کو جو خط دیا گیا ہے اس میں لکھا گیا ہے یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا مرد اعتماد ہے. کوفہ میں مسجد کے وقت لوگ موجود ہیں, نماز کے وقت لوگ موجود ہیں, بیعتیں ہو چکی ہیں, مسلم بن عقیل تمام لوگوں کو جمع کر رہے ہیں. ہم وہ غم بس ایک ہے, وہ یہ کہ میرے مولا راستے میں کہیں کوئی چیز غلط نہ ہو پائے. لوگوں کے اندر تیاری ہونی چاہیے نصرت حسین میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اب اس تمام گرفتاریوں میں مصیبتوں میں ایک دفعہ مسجد سے باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں تنے تنہا رہ گئے. کوفہ کی گلیاں ہیں, مسلم بن عقیل ہیں, امام کی محبت ہے اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. پورے کوفہ کے اندر دشمن کے فوجی گھوم رہے ہیں, مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے ایک گلی سے دوسری گلی جا رہے ہیں. مسلم بن عقیل ایک گھر کے سامنے بیٹھ گئے. اب میں آپ سے کہوں گا جب کبھی آپ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے تنہا رہ جائیں, کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہ ہو, ہر طرف دشمن ہو, تو اپنی ذات سے کہیے گا سلام ہو تم پر مسلم بن عقیل. اس کو کہتے ہیں امام کا متوالا, اس کو کہتے ہیں امام کا پروانہ. اپنی ذات مصیبتوں میں دیکھ رہا ہے اور اپنے آپ سے بس ایک جملہ کہہ رہے ہیں کاش کوئی حسین کو بتا دے اب کوفہ نہ ہے. عزت کی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے. مسلم بن عقیل کی قربانی کو دیکھ لو. وہ مومنہ تشریف لائیں, اے شخص حسب و نسب میں شریف نظر آتے ہو, شکل سے غیرت مند ہو, میرے گھر کے سامنے نہ بیٹھو. کہا مومنہ کیا پانی کا ایک کاسا ملے گا؟ ایک پیالہ لا کر دیا, پانی پیا. کہا اے شخص اب چلا جا, دشمن مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ رہے ہیں. کیا تیرے گھر والے نہیں ہیں جو تیرے لیے پریشان ہو رہے ہو؟ اب مسلم بن عقیل کیا جواب دے؟ ارے گھر ہوتا تو چلا جاتا, میں تو وہ مہمان ہوں جسے بلایا گیا ہے, ساتھ نہیں دیا گیا, میں غریب الوطن ہوں. معذبہ نے کہا کہیں تو ہی تو مسلم بن عقیل نہیں ہے. یا غربت, اے غربت,
پکڑنے کے لیے تجھے کتنے چاہیے؟ کہنے لگا کیا تو نہیں جانتا رہا یہ حیدر کرار کی نسل ہے، حیدر کرار کی نسل ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے یہ، بس دھوکہ دیا، ایک ہی راستہ دھوکے کے راستے سے قبر کر لیا، بس محصور ہو گئے، شمشیر چھن گئی، اب اس شیر کو جکڑ لیا گیا، پیاس آئی، ایک موقع پر کہا ہے دشمنوں اب تم نے جکڑ لیا ہے، مجھے پیاس احساس ہوتی ہے، ایک پیالہ لاؤ، پیالہ لائے گیا، روایتوں کے مطابق مسلم بن عقیل کا ہونٹ کٹ چکا تھا، پیالہ لایا گیا، پانی میں خون چلا گیا، پانی رکھ دیا، پھر پیالہ آیا، پھر پانی رکھ دیا، اب جو تیسری دفعہ آیا اور خون پانی میں گیا، مجھے نہیں معلوم مسلم بن عقیل نے کیا کہا ہوگا، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے مسلم بن عقیل سمجھ گئے ہوں گے میرے مولا پیاسے مارے جائیں گے، خدا نہیں چاہتا حسین کا عاشق پانی پیے، حسین کے عشق میں یہ بھی پیاس اٹھائے گا، بس دارالعمارہ لے جائے گئے، کہا امیر کو سلام کرو، کہا میرا کوئی امیر حسین کے علاوہ نہیں ہے، میرا امیر بس حسین ہے، ہاشمی عزت، پھر دیکھ لو اب ایک اور منظر دیکھو، اگر عزت دار ہوا حسین کی راہ میں عزت رکھنے والا ہوا تو لاشا زمین پر گھسیٹا جاتا ہے، بس وہ منظر آیا مسلم بن عقیل کا لاشا کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، لیکن کیا عزت کب ہو گئی، آج بھی عزت مسلم بن عقیل کے لیے ہے، میں کہوں گا مسلم بن عقیل آپ حسین کے سچے عاشق، حسین غریب الوطن آپ غریب الوطن، حسین پیاسے آپ پیاسے، حسین کا لاشا بابال آپ کا لاشا بابال، لیکن ایک منظر باقی ہے، حسین کو خبر ملی مسلم بن عقیل کی صاحبزادی کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، سر پہ ہاتھ دے رہا، بچی نے کہا آج تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے آپ یتیموں سے محبت کیا کرتے ہیں، ارے کہیں ایسا تو نہیں ہوا میرا بابا مارا گیا ہو، میں کہوں گا سید الشہداء دست بستہ یتیموں سے اتنی محبت آ دکھائیے، ارے بی بی سکینہ دیکھ رہی ہوں گی، شاب غریب آئے گی اپنے آپ الذين ظلموا ايام قلب ينقلبوا، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، اے پاک پروردگار اس دنیا میں ان کی زیارت اور اس دنیا میں ان کی شفاعت سے مشرف فرما، اے پاک پروردگار نسلن بعد نسلن ہماری تمام نسلوں کو محبین اہل بیت میں سے قرار فرما، اے پاک پروردگار تیرے نمائندے کا ظہور ہماری خیال میں بہت نزدیک ہے، اے پاک پروردگار ہم اس ظہور کے وقت کو بھلائیں گے نہیں پاک پروردگار، بس تجھ سے التجا کرتے ہیں پاک پروردگار ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک نصرت امام کرنے والوں میں سے قرار فرما، اے پاک پروردگار اگر زندہ ہوں تو امام کی حضور پہنچا اور اگر مر گئے ہوں تو اے پاک پروردگار تجھے واسطہ ان مقدس آنسوؤں کا جو حسین کی یاد میں بہے، اے پاک پروردگار ہمیں اپنے امام کی نصرت کے لیے اپنی قبروں سے اٹھا دے، اے پاک پروردگار اے پاک پروردگار، اہل بیت کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، عزاداری سید و شہداء میں جو لوگ مشغول ہیں، پاک پروردگار تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار، دشمن اہل بیت قابل اصلاح نہیں ہو تو نیست و نابود